أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، واتقوا الله ويعلمكم الله. سورة بقرة کے آخری آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ اپنی تعلیم دے گا. علماء عرفان اس آئے مجیدہ کو علم عرفان کے لیے بنیادی آیات میں سے قرار دیتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی اور تعلیم از طرف خدا کو ملازمت قرار دیتے ہیں. اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ انسان اس آئے مجیدہ کی روشنی میں اس لازمی تقوی کو حاصل کرے کہ جو خدا کے استاد اور عبد کے شاگرد ہونے کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اس میں بہت سارے نکات ہیں اور ظاہر بات ہے کہ سمجھانا کلام کی حیثیت سے ہم نے اس آئے مجیدہ کو پیش کیا ہے. چونکہ ہماری گفتگو عرفان صادق اور عرفان کاذب کے حوالے سے ہے کہ کس طرح تشخیص دی جائے اور کس طرح عرفان صادق کو عرفان کاذب سے جدا کرتے ہوئے اس کو بیان کیا جائے. گزشتہ درس میں ہم نے عرفان کی اہمیت کو اور موجودہ دور میں عرفان کے خلاف ہونے والی سازشوں کے بارے میں آپ کو بتایا ہے. اس کا خلاصے کے طور پر اگر اسے عرض کروں تو یہ ہے کہ خداوند عالم نے انسانوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے ان کو معنویت اور روحانیت کی طرف متوجہ کیا ہے. جیسے کہ آپ کہتے ہیں یہ لفظ اس کا معنی ہے، معنی وہ جو در حقیقت اس کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے، معنویت بھی، یعنی جو اصل میں جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو ایک لفظ ہے جو جسم ہے، ایک معنی ہے جو روح ہے. اسی طریقے سے ہر اسلامی عبادت کی ایک ظاہری صورت اور ساخت ہے اور ایک اس کا روح، ایک اس کی روح اور ایک معنی ہے. اور اسی معنی کی طرف جتنی انسان کی توجہ ہوتی چلی جائے گی، جتنا ان کے فلسفے کو سمجھتا چلا جائے گا، جتنے اس کے آداب کا خیال رکھتا چلا جائے گا، انسان اتنا ہی عرفان کی طرف بڑھتا چلا جائے گا. اس بنا پر علماء اسلام نے آداب کے حوالے سے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ انسان ان آداب کا خیال کرے. ان آداب کا خیال کرنے کی وجہ سے انسان اعلیٰ ترین مقامات تک پہنچ سکتا ہے. اب گفتگو یہ ہے کہ جس سے ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس دور میں جو سازشیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ اس وقت جیسے جیسا امام زمانہ کا انقلاب نزدیک آتا جا رہا ہے، سازشیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور اسلام کی حقیقت کو مٹانے کے لیے کوششیں جاری ہیں. اور ان کوششوں میں سے کلمہ عرفان ہے کہ جس کو بے رنگ کرنے کے لیے، جس کو بے قیمت ثابت کرنے کے لیے، جس کو کم رنگ کرنے کے لیے، جس کو انحراف کا شکار کرنے کے لیے پوری کوشش یہ ہے کہ اس کا ڈپلیکیٹ تیار کیا جائے، اس کی نقل تیار کی جائے، اسی کی مماثلت میں کوئی ایسا علم کہ جس کا نام عرفان ہو لیکن حقیقتا اس کے اندر وہ تعلیمات اپنی حقیقت اور اپنی اصلیت نہ رکھتی ہوں، وہ تیار کیا. اس بارے میں لازم و ضروری ہے طالب علموں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، کہ وہ اس علم عرفان کی حقیقت کو جانیں. اور آپ کو اسلام کے ابتدائی دور میں بھی بہت سے ایسے واقعات مل جائیں گے جہاں اسلام کی حقیقی تعلیمات سے منموڑا گیا ہے. مثال کے طور پر ایک صحابی ہیں رسول اللہ کے، اور وہ ایک خاص طرز فکر کو اپناتے ہیں. اس طرز فکر کی وجہ سے وہ حقیقی اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں. میں کرنا آپ کے سامنے یا پیش کروں گا تو بھی محمد والا محمد کا عثمان بن مبعون مدعون، یہ اور اسی جیسا گروہ تھا جنہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا تھا اور صرف عبادت میں لگتے تھے. ان کی زوجہ رسول اللہ کے گھر آتی جاتی تھی، تو ایک دن رسول اللہ نے زوجہ کو دیکھا اور کہا کہ نامرتب حالات, بال بکھرے ہوئے, الجھے ہوئے, عجیب ایک صورت حال. پوچھے کیا حالت ہے؟ کہا کہ میرے شوہر نے جو ہے گھر کو چھوڑ دیا, دنیا کو چھوڑ, آخرت, یعنی آخرت کی دنیا کو چھوڑ دیا ہے, اسی عبادت میں مشغول ہو گیا. رسول اللہ نے ان کو بلا کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب سے آیا تھا عذاب نادل ہوئی ہے, دنیا کی کسی چیز میرا دل نہیں لگتا. اور یہ اور ان جیسے اور کچھ اصحاب تھے. پھر رسول اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نبی ہوں, میں کھاتا ہوں, پیتا ہوں, زندگی بسر کرتا ہوں, عبادت کرتا ہوں, ساری چیزیں کرتا ہوں, ہر چیز اعتدال میں. اور پھر وہ توبہ کرتے ہیں, اس راہ و روی سے دوبارہ لوٹ کر آتے ہیں. یا جنگ جمل میں طلحہ زبیر در حقیقت حضرت علی کی بیعت کو دوڑ کر بصری کی طرف روانہ ہوتے ہیں, تو وہاں پر امیر المومنین علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے اس بیعت کو توڑنے کی. تو وہاں پہ حسن بصری جو ہیں وہ بصری کی طرف جانے لگتے ہیں, امیر المومنین ان سے پوچھنے کہ تم جنگ کی طرف کیوں نہیں آ رہے ہو, جنگ کیوں نہیں کر رہے میرے ساتھ مل کر؟ کہا کہ میں خدا کی عبادت کو پسند کرتا ہوں, عبادت کو پسند کرتا ہوں, اور چاہتا ہوں کہ عبادت میں زندگی بسر کروں. امام نے کہا کہ جہاد بھی تو عبادت ہے. تو حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نے ایک آواز سنی ہے حاطف غیبی کی جو کہہ رہا ہے قاتل والمقتول کلاہما فی النار, قاتل والمقتول اس جنگ میں, جنگ جمل میں دونوں جہنمی ہیں, لہذا میں عبادت و خدا کروں گا. امیر المومنین کہتے ہیں کیا تمہیں پتا ہے وہ آواز کس کی تھی؟ کہا کہ نہیں. انہوں نے کہا وہ تیرے بھائی شیطان کی آواز. دیکھیے اگر ہادی اور رحمان نہ خود پہ عالم امکان نہ ہو تو انسان شیطانی آواز کو خدائی آواز اور رحمانی آواز سمجھتا ہے. یہ دو در حقیقت مثالیں ہیں کہ جو اس دور میں کہ جب امام موجود ہے, ولی موجود ہے, معصوم موجود ہے, ولی امر موجود ہے, اولی امر موجود ہے, اس زمانے میں بھی تو اس زمانے میں کتنی زیادہ ہوں گی. اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ اس عرفان کی شکل کو بگاڑنا چاہتے ہیں. اور اسی قسم کا ایک واقعہ پانچویں امام کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ پانچویں امام گرمی کے موسم میں کھیت میں کام کر رہے ہیں, چنانچہ ایک شخص جو ہے وہ دیکھتا ہے محمد ابن منقدر جو تاریخ دنیا تھا اور زہاد اور عباد میں اس کا شمار ہوتا تھا, تو اس نے دیکھا کہ مدینے کی طرف گیا تو دیکھا کہ گرمی ہے اور سخت دھوپ ہے اور ہوا بہت گرم اور جلا دینے والی ہے. اس میں دیکھا کہ ایک شخص نسبتاً تھوڑے فربا جسم کا مالک تھا, بھرے جسم کا مالک تھا, وہ جو ہے باہر آتا ہے کام کرتے ہوئے اور پسینہ بہتا ہے. تو اس نے کہا یہ کون شخص ہے کہ جو اس گرمی میں کام کر رہا ہے, میں اس کو نصیحت کرتا ہوں جا کے کہ کیوں اتنے دنیا دار ہو گئے کہ اس گرمی بھی کام کر رہے ہیں. تو جب نزدیک آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام, چنانچہ وہ سلام کرتا ہے, امام جواب دیتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ آپ جیسے عظیم آدمی کے لیے سزاوار ہے کہ آپ اس گرمی میں اس طرح رنج و زحمت برداشت کریں, اور اگر کسی کو موت کی کیا خبر, اگر موت کی کیا خبر, اگر آپ کو موت آ جائے تو آپ کس عالم میں دنیا سے جائیں گے؟ اگر آپ کے لیے اتنا لازم نہیں کہ آپ دنیا کے لیے اتنا کام کریں. امام نے جو اپنے غلام کے ساتھ پڑھے تھے, یعنی اس کے سہارے پر امام نے شاید اس کا ہاتھ رکھا ہوا تھا اپنے ہاتھ کو اپنے غلام کے کندھے پر, تو امام نے اسے عالم ہو سکا کہ اگر میں دنیا سے جاؤں اس عالم میں تو میں اپنے انجام وظیفہ کی حالت میں جاؤں اور میں اطاعت اور عبادت خدا اور بندگی خدا کرتا ہوا جاؤں گا. اس لیے کہ تم نے کہ خیال کیا عبادت صرف نماز و ذکر اور دعا کا نام ہے, میری زندگی کے اخراجات ہیں, اگر کام نہ کروں, زحمت نہ کروں تو مجھے تم اور تم جیسے انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا. وہاں پہ امام باقر علیہ السلام کو نصیب کرتے ہیں کہ عرفان دنیا کو ترک کر دینا نہیں ہے بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے جو ہے وہ آخرت کے لیے کام کرنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اصل عرفان کی جو پہچان ہے وہ یہی ہے کہ نہ دنیا کو دین کے لیے، دین کو دنیا کے لیے ترک کرتا ہے. یوں کہوں کہ نہ آخرت کے لیے دنیا کو، نہ دنیا کو آخرت کے لیے. لئی سمینا مانتا رہتا دنیا ہو لے دین ہی، یا وہ مانتا رہتا دین ہو لے دنیا ہو. وہ ہم میں سے نہیں ہے جو دین کو حاصل کرنے اور خدا کے لیے کیا کرے، دنیا کو خیر آباد کر دے. بس جناب ہم تو گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کریں گے، یا دنیا کو لے لے اور آخرت کو چھوڑ دے، دین کو چھوڑ دے. دونوں چیزیں غلط ہے. بس علم عرفان کی ایک بات پہلے نشانی ہے، جتنی نشانی ہم نے پہلے بیان کی تھی، اس کے علاوہ ایک اور نشانی عارف احمد علی، وہ یہ ہے کہ علم عرفان، حقیقی عرفان وہ ہے جو دنیا کے لیے کوشش کرنا سکھاتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، دنیا میں حسنا دے، دنیا میں اچھائی دے، وفی الآخرت حسنا، اور آخرت میں بھی اچھائی دے، اور دونوں مل کر کیا نتیجے دیں، وقنا عذاب النار کے نتیجے دیں. بس علم عرفان وہ ہے کہ جو دنیا میں رہنا سکھاتا ہے، دنیا میں ہمیں جینا سکھاتا ہے، دنیا میں ہمیں صحیح طور پر عبادت خدا و بندگی خدا کا طریقہ سکھاتا ہے. لہذا امام کہہ رہے ہیں، معصوم کہہ رہے ہیں، ہم میں وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے کہ جو دنیا حاصل کرنے کے لیے دین کو خیر آباد کہہ دے، یا دین اور خدا اور قرب خدا حاصل کرنے کے لیے دنیا کو چھٹی دے دے. نہیں، یہ دونوں راستے غلط ہیں، اور دونوں راستوں میں جو ہے نا اعتدال ضروری ہے، دین بھی اور دنیا بھی، یعنی روح بھی اور جسم بھی، لفظ بھی اور معنی بھی. بس علم عرفان کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، وہ لوگ کہ جو دنیا کو ترک کر رہے ہیں آخرت کے لیے، آپ کو پیر بابے تعویذ دینے والے، دعا لکھنے والے، اور اسی جیسے تعویذ علم جبر اور رائچ نکالنے والے آپ کو مل جائیں گے، جو تاریخ دنیا ہوں گے اور صرف آپ کو دینداری کا درس دے رہے ہوں گے. نہیں، یہ اشتباہ ہے. اور اگر یہ روش اگر صحیح ہوتی تو پھر آئمہ اہل بیت السلام یہی کام کر رہے ہوتے، بڑے بڑے عرفاء علماء یہی کام کر رہے ہوتے. جبکہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے استمرار معاش کے لیے، اپنی زندگی کو چلانے کے لیے مختلف قسم کے شعبوں کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے، انہوں نے بہت ساری ملازمتوں کو اپنایا ہوا ہے، وہ یا تدریس کے، یا تحقیق کے، یا تعلیف کے، یا ترجمے کے، بالآخر کسی نہ کسی فیلڈ سے متصل ہوتے ہیں تاکہ اپنی زندگی کو چلا سکے. بس علم عرفان کی ایک اور حقیقی ایک نشانی میں کیا پتہ چلی، وہ یہی ہے کہ انسان در حقیقت دنیا اور دین کو ساتھ لے کے چلے. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر آئمہ ہمارے سے دینداری کر رہے ہوتے اور دنیا کو چھوڑ دیتے. جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے لیے کام بھی ہو رہا ہے، دنیا کے لیے محنت بھی ہو رہی ہے، دنیا کے لیے مشقت بھی ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ خالی ہاتھ تھے یا دوسروں کے سامنے گدائی کر دیتے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، بلکہ وہ دینے والے تھے، وہ عطا کرنے والے تھے، اور مثلا ہزاروں کی تعداد میں وہ درہم و دینار صدقہ کرتے تھے. یہ جو آپ کو واقعات ملتے ہیں امام حسن کے بارے میں، دوسرے آئمہ کے بارے میں، کہ وہ لوگ آتے تھے، بد اخلاقی کرتے تھے، پھر ان کا احوال پوچھتے تھے کہ اگر مسافر تمہیں کھانا دیں، بے بطور تمہیں اپنے گھر لے جائیں، بھوکے تمہیں سیراب کریں، قرض ہے تمہارا ہم قرض ادا کریں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ اسی صورت میں ہے کہ جب انسان در حقیقت خدا کے دین کو صحیح طور سے سمجھ سکے اور اس کا اجرا کر سکے. اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام خدا کے دین کے محافظ سے اس بنا پر وہ صحیح تعلیم پہنچانا چاہتے تھے. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت سارے ایسے عرفاء ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اجتماعی امور میں، سیاسی امور میں، معاشرتی امور میں دخل نہیں دینا چاہیے. ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں بہت اچھے اچھے عرفاء مل جائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے یعنی صحیح عرفاء مل جائیں گے. تو انسان ان کو دیکھتا ہے جو ایک طرف یہ نصیحتیں کر رہا ہے، ایک طرف امام خمینی کو دیکھتا ہے، ایک طرف جو ہے آیت اللہ خامنہ کو دیکھتا ہے، ایک طرف آیت اللہ سیستانی کو دیکھتا ہے، ان عرفاء ان علماء کو دیکھتا ہے. تو آخر کیا وجہ ہے، انسان کس طرف جائے؟ آیا انسان جو ہے اس عرفان کی طرف جائے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی طرف نہ جاؤ، اجتماعی معاملات میں دخل اندازی مت کرو؟ یہ بات تو طے ہے، یعنی یہ سوال سمجھ میں آ گیا कि सवाल क्या है, यानी जब इंसान हम अपने दौर में देखते हैं बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो कहते हैं कि इश्ते में मामला में हमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। चुनाचा ये बात तय है, इसका जवाब भी दे सकता है कि इस्लाम ने इस्लाह नफ्स और तहदीब रूह के लिए इंसान को उम्र के दम तक हुक्म दिया है। फला तज़क्कु अनफुसकुम, खुदा क्या करे अपने आप को अहले तस्कीन मत कहो, दावा मत करो कि मैं पाक हो गया हूँ, मैं अहले तकवा हो गया, कहो कि मैं अहले तकवा होने की मंजिल में हूँ, मैं इन मनाजिल को तय कर रहा हूँ। फला तज़क्कु अनफुसकुम वहुवा आलमु बिमन इत्तका, क्या फरमा रहा है खुदा, कह रहा है हुआ आलम, वो जानता है कि तुम मुत्तकी कौन है, लिहाजा तुम दावा मत करो, ये कहो कि हाँ मैं इस आलम में हूँ कि मैं अपने को पाक करूँ, ये मत कहो कि मैं पाक हो गया हूँ। बस तस्किये नफ्स और तथीर रूह, ख्वाहिशात नफ्सानी से अपने आप को बचाना, ये वो अम्र है कि जो मरते दम तक हमसे मतलूब है और किसी भी लम्हे हमसे ये अम्र जुदा नहीं हो सकता। यानी हम जिस मरहले में हैं अपने आप को पाक करें, अपनी नीयत को चेक करें, अपने आप को खालिस बनाएं ताकि हम मुखलिस बन सकें। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये होगी, कहने वाला ये कह रहे कि आप इज्तिमाई मामला की दखल अंदाजी न दें, आप सियासी मामला में न जाएं, ठीक है, और इज्तिमाई मामला से दूरी इख्तियार करें, तो कहते हैं कि फिर हम किस तरफ जाएंगे, हमारे सामने दो रविश, एक रोमनी, एक वो कि जो कहता है कि अपने उमूर को अपने हाथ में लो, अमर बिल मारूफ करो, नहीं अनिल मुनकर करो, माशरे की बागडोर संभालो, वो रिवायत जो कह रही ताकीद कर रही है, और एक तरफ हमें ये और अपना नजर आते हैं, तो कहते हैं इस तआरुज को, इस इख्तलाफ को कैसे हल किया जाएगा। कहते हैं कि इसके इख्तलाफ का नतीजा ये है कि कहने वाला किस सतह पर और किस मंजिल में ये बात कह रहा है। कहते हैं कि अगर आप औरफा की जिंदगी को उठा के देखें तो उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ स्टेजेस आपको नजर आएंगे, और यही वजह है कि अगर आपने इल्म इरफान पढ़ा है शहीद मुतहरी का, तो उस दर्स में भी शहीद मुतहरी ने औरफा की चार सैर को बयान किया, असफार अरबा को, असैर मिनल خلق الى الخلق السير من الخلق الى الحق السير في الخلق في الحق في من الحق الى الحق السير من الحق الى الخلق ماده سے ماده مخلوق سے مخلوق تک سفر، مخلوق سے خدا کا سفر، خدا سے خدا تک سفر، اور خدا سے مخلوق تک سفر۔ یہ چار منازل بیان کیے گئے ہیں عرفاء کے لیے، علم عرفان کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ جو اس قسم کی باتیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ سیاسی مسائل میں دخل نہ دو، کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی ایک اسٹیج میں سے، کسی نہ کسی ایک مرحلے میں سے کسی ایک مرحلے کی ہوں گی۔ یعنی دیکھنا یہ ہے کہ کہنے والا کس سطح پہ یہ بات کہہ رہا ہے۔ واضح ہی بات، اشکال واضح ہوا جی؟ اشکال کیا ہے؟ اشکال دوبارہ بتاتا ہوں۔ سوال کیا ہے، اعتراض کیا ہے کہ جناب ایک طرف ہمیں یہ علماء نظر آتے ہیں جو اسلامی حکومت سنبھالے ہوئے ہیں، ایک طرف ہمیں وہ عربہ نظر آتے ہیں کہتے ہیں اجتماعی سیاسی اور معاشرتی مسائل میں دخل اندازی مت کرو۔ جواب یہ ہے کہ چار سیر بیان کی گئی، چار مراحل ہیں، مخلوق سے مخلوق تک کا سفر، مادہ سے مادہ، السیر من الخلق الى الخلق، مادہ سے مادہ، ربنا آتنا فی الدنیا، اے خدا ہمیں دے دے دنیا میں، حسنہ نہیں مانگا ہے، بس دے دے، پیٹ بھر جائے، زندگی پر ہو جائے، بس ربنا آتنا فی الدنیا، اے خدا دے دے زندگی پر، کیا دے دے یہ نہیں مانگا، حالات حرام دے نہیں، اے خدا دے دے بس، پیٹ بھر جائے ہمارا، حلال حرام میں کچھ پرواہ نہیں ہے۔ لیکن کچھ ہوا ہے کہ کہتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، اے خدا دے تو حسنا دے، اچھائیوں کو طلب کر۔ پہلے درجہ یہ، السیر من الخلق الى الخلق، مخلوق سے مخلوق کا سفر، یہ انتہائی اولئک کل انام بل هم اول، خدا کیا کہہ رہا ہے، یہ جانور ہے اور جانور صرف بستر ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کثرت انسانوں سے ہم اور جنوں سے ہم جہنم کو بھر دیں گے۔ کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں سوچتے نہیں ہیں، لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، اولئک کالانعام بل هم اضل، خدا کہہ رہا ہے کہ یہ جانور بھی جانور سے بستر ہیں، यानी आंखों से जो कुछ देखना चाहिए वो इंसान ना देखे, कानों से जो सुनना चाहिए वो ना सुने, जो जो सोचना चाहिए वो ना सोचे, कि जानवर से पस जाए। ये क्या है? मिनल खल्क इलल खल्क। फिर दूसरा क्या है? मिनल खल्क इलल हक, मखलूक से खुदा की तरफ सफर। ये क्या है? ये वाजिबात और हराम मुस्तहब मकरूह मुबाह का सफर है, कि अब खुदा की तरफ सफर है। ये भी सफर है लेकिन ये कामिल सफर नहीं है। तीसरा क्या है? कि अस्सैरु मिनल हक इलल हक या मिनल हक फिल खल्क फिल हक, यानी खुदा से खुदा तक का सफर, फिना फना फिल्लाह का सफर। यानी इंसान क्या है कि खुदा का होकर रह जाए, जंगलों में निकल जाए जी, गोशानशीन हो जाए, जो आपको मसलन एक मन पे इरफान, सूफिया का इरफान, दरवेशों का इरफान, मलंगों का इरफान नजर आता है, वो इरफान नहीं है, असल में इरफान नहीं कहूँगा, वो सूफियत है, वो मलंगियत है, वो तारीख दुनिया होना है। इस बना पर वो क्या है? वो बस अल्लाह अल्लाह करने लगते हैं, बात को शरीयत को छोड़ देते हैं। जो हमने बताया था कि एक तरीकत है, एक शरीयत है, एक हकीकत है, ठीक है ना? तरीकत क्या है? यानी एक तरीके पे चलना है। फिर शरीयत है, या बल्कि जो कहोगे, बाद लोग कहते हैं कि शरीयत है, तरीकत है, फिर हकीकत है। आप शरीयत को ले, जब आप में एक कमांड पैदा हो जाए तो आप जो है वो शरीयत को छोड़ दें, आप तरीकत पे आ गए और आप हकीकत तक पहुंच गए। कहते हैं कि आया ही बात दुरुस्त है कि इंसान पहले शरीयत को ले, उसके बाद जब कमांड हो जाए कुछ साल बाद तो वो तरीकत को लेकर शरीयत को छोड़ दे। काफिर रसूलुल्लाह ने कभी शरीयत को नहीं छोड़ा, इमाम हुसैन ने कभी शरीयत को नहीं छोड़ा, अहले बैत ने नहीं छोड़ा, जो सही सहाबा और अहले बैत के शागिर्द थे उन्होंने कभी शरीयत को नहीं छोड़ा। शरीयत हमेशा हकीकत तक पहुँचाने के लिए साथ साथ है। जब भी इंसान शरीयत को छोड़ेगा वो हकीकत तक कमाल कामिल तौर पर और कमाल के अंदाज से कभी भी रसाई हासिल नहीं कर सकता। बस हमें तीसरा दर्जा वो नजर आता है कि जिसमें कहते हैं अस्सैरु मिनल हक इलल हक, खुदा से खुदा तक का सफर। कहते हैं ये सफर भी ना, चौथा सफर क्या है? अस्सैरु मिनल हक इलल खल, चौथा सफर क्या है? खुदा से इंसान तक का सफर। यानी इंसान खुदा तक जाए, पहुंचे, नूर हिदायत लेकर आए और अपने माशरे में लौट कर आए, इलल खल खल्क तक आए, मखलूक तक आए, उनको नूरानी बनाए। यही वजह आप देखा आइम्मा माशरे में मौजूद रहे, साइड में नहीं गए, हाशी में नहीं गए, मत ने जामे में थे, यानी बिल्कुल मत में मौजूद थे। एक जैसे आप कहते हैं ना टेक्स्ट होता है, एक कॉलम होता है, कॉलम होता है यानी आप जो है मतलब साइड में मतलब उसका कोई नोट लिखते हैं, एक टेक्स्ट है। टेक्स्ट क्या होता है? जो असली किताब का जो मैटर होता है वो टेक्स्ट में होता है। जो हाशी में लिखा हुआ होता है कॉलम में वो इजाफी चीज होती है, कोई आप नोट लिखना चाहें। आइम्मा साइड में हाशी में नहीं गए, माशरे के मतन जामे में मौजूद रहे, यानी असल जो जगह थी उनकी वहां मौजूद रहे। लिहाजा आप देखें कि जितने भी उलमा और अफा आपको मिलेंगे वो सब के सब दरहकीकत क्या है? मतन जामे में रहे, हाशी जामे में नहीं गए। ये इरफान की दूसरी एक और शराब कि जो इरफान रासीन है, इरफान सादिक है, इरफान सच्चा है, वो क्या है? वो यही कि इंसान माशरे में रह कर अपने कामों को अंजाम दे। अस्सैरु मिनल हक इलल खल्क, खुदा से आए और मखलूक तक पहुंचे। वो इरफान जो खुदा तक रहने का कहे वो क्या? मुनाफिस इरफान है। लिहाजा अगर हमें इरफान ये नजर आता है इसका मतलब ये कि वो चौथे मरहले तक नहीं पहुंच सके, वो इरफान अमली तक नहीं पहुंच सके, वो लोगों की हिदायत मरहले तक नहीं पहुंच सके, उनको मौका नहीं मिला, उनको वक्त ने दर हकीकत ये मौका नहीं दिया, या उनके जमाने के हालात और वाकयात ऐसे नहीं थे कि वो उस चौथे मरहले की तरफ लोगों को मुतवज्जे करते। लिहाजा सच्चे इरफान को झूठे इरफान से पहचानने का असल मरहला क्या है? ये तीसरा और चौथा है कि जो खुदा तक रहने का कहे, जो जंगलों में निकल जाने का, तारीख दुनिया होने का, जैसे कि ये दो मिसालें मैंने दी कि हजरत उस्मान बिन मज़ऊन की और हसन बसरी की अमीर मोमिन के जमाने में, ये क्या है कि तारीख दुनिया होना है और खुदा को, खुदा के लिए दुनिया को छोड़ देना है। یعنی حتیٰ کہ امام معصوم ولی امر جو خلیفہ براہ کا چوتھا خلیفہ ہی مانا جائے تو اس کو چھوڑ دینا. اس بنا پر عرفان کی ایک اور پہچان پتہ چل گئی. ایک وہ تھی کہ دین و دنیا کے درمیان اعتدال, ایک اور پتہ چل گیا, ایک اور نشانی ہمیں پتہ چل گئی عرفان کاذب کی. وہ عرفان کاذب یہ ہے کہ انسان در حقیقت اس راہ سے دیکھے کہ وہ آیا خدا تک رہنے کا حکم دے رہا ہے یا معاشرے تک. وہ عرفان جو خدا سے ہو کر معاشرے کی طرف لوٹ کے آنے کا حکم دے رہا ہے وہ صحیح و سچا عرفان ہے کہ جو جھوٹے عرفان سے ممتاز و مشخص ہے. اور یہی آپ دیکھیں کہ آئمہ ہمیشہ متن جامع موجود رہے, علماء متن جامع موجود رہے. اور اسی لیے پوچھا گیا مثلا عرفا سے کہ سب سے زیادہ صبر جو ہے وہ کون سا سخت, سب سے زیادہ سخت صبر کون سا ہے. الصبر عن اللہ, الصبر الى اللہ, الصبر فی اللہ, الصبر من اللہ. ٹھیک ہے نا, مختلف صبر ہیں. اب اس میں اصطلاحیں ہیں ان کی اپنی اپنی وہ ہیں. الصبر للہ ایک اللہ کے لیے صبر ہے, ایک اللہ کی سے صبر ہے, ایک اللہ کی طرف صبر ہے. ٹھیک ہے نا, اور صبر کیا. اس نے کہا کہ نہیں, یہ صبر جو ہے سخت نہیں ہے. الصبر عن اللہ, عن اللہ یعنی اللہ تک پہنچ کر پھر اللہ کے ذریعے سے مخلوق میں آنا. جیسے کہ آپ کہتے ہیں من اور ان میں فرق ہے, دونوں سے کا معنی دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی, یعنی جو کیا کرے میری سنت سے منہ موڑے. یہاں سے کا معنی ہے لیکن کیا منہ موڑنے میں, وہاں مثبت معنی ہے یا منفی معنی ہے. الصبر من اللہ, الصبر الى اللہ, الصبر فی اللہ, الصبر للہ, یہ سارے کیا ہیں, صبر ہیں. لیکن عظیم ترین سخت ترین صبر کون سا ہے, الصبر عن اللہ یعنی اللہ کو در حقیقت اس کی تعلیمات کو لے کر, ٹھیک ہے نا, اور پھر مخلوق کی طرف آنا. لفظی ترجمہ اس کا کیا ہوگا, اللہ کو چھوڑ کر, اللہ کو چھوڑ کر لفظی ترجمہ ہوگا. لفظی ترجمہ مناسب نہیں ہے, یعنی میں اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف ہوں. عارف انسان کبھی بھی اللہ کو چھوڑ کر نہیں آتا, وہ اللہ کے ساتھ آتا ہے. اسی لیے مولا علی کہتے ہیں ہر چیز کو جو بھی میں دیکھتا ہوں یا اس سے پہلے خدا کو دے گا یا اس کے بعد خدا کو دے گا یا اس کے ساتھ خدا کو دے گا, یعنی اس میں خدائی رنگ نظر آتا ہے. صبغۃ اللہ التی, یہ وہ صبغہ ہے, یہ وہ رنگ ہے, یہ رنگ خدائی ہے جسے انسان مومن ہر چیز میں دیکھتا ہے. جو عرفان کاذب کا ماننے والا ہوگا وہ کیا کرے گا, وہ تاریک دنیا ہونے میں در حقیقت عرفان کو دیکھے گا. لیکن عرفان صادق کا ماننے والا دنیا میں رہے گا, ہر چیز میں رہے گا, خدا کو دیکھے گا. درود بھیجیے محمد علیہ وسلم. اللہم صلی علی
محمد وعلی محمد.
بس الصبر عن اللہ کا معنی یہ ہو گیا کہ آپ خدا تک پہنچیں اور پھر خدائی تعلیمات کو لے کر لوگوں تک پہنچیں. اگر انسان یہ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ انسان کامیاب ہے. آخر میں صرف ایک یہاں پہ مثال پیش کروں گا, اور اگر وہ مثال واضح ہو جائے تو یہ جو میکینزم ہے چار اسفار اربع کا, چار سیر کا, روحانی سفر کا, یہ تھوڑا سا واضح ہو جائے گا. لیکن وہ ٹرائنگل کی صورت میں ہے. بس علم عرفان کی ایک اور دو مثال ہے, دو نشانیاں پتہ چلی ہیں. ایک یہ کہ اعتدال ہے, نہ دین کو دنیا, نہ دنیا کو دین, نہیں چھوڑنا ہے, متن جامع میں رہتا ہے, اللہ تک پہنچتا ہے, اللہ سے ہدایت اور نور لے کر واپس آتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو امام خمینی کی زندگی میں علم عرفان عملی بھی ملے گا, نظری بھی ملے گا. امام خمینی کی سب سے زیادہ سخت ترین کتاب علم عرفان کی شرح دعائے سحر ماہ مبارک رمضان ہے. یہ امام خمینی 27 برس کی عمر میں لکھی, 27 سال کی عمر میں امام خمینی اس عرفان نظری کی آدھا ترین مناظر پر ہے کہ جن کو یعنی سمجھنا بہت مشکل ہے. پھر آدھے امام خمینی سر و سرات لکھتے ہیں, یعنی سر یعنی راز. پھر خود کہتے ہیں کہ یہ کتاب عام فہم نہیں ہے, یہ عرفا یہ خاص لوگوں کے لیے. پھر امام خمینی آتے ہیں ایک کتاب لکھتے ہیں آداب الصلاۃ جو عام فہم. اسی طرح امام خمینی کی الولایہ والخلافہ اور دوسری کتابیں ہیں, جو عرفانی کتابیں ہیں. یعنی امام خمینی عرفانی نظری سے ہو کر اس مرحلے تک پہنچے ایام جوانی و شباب میں. امام خمینی نے یہی امام خمینی وہ ہیں کہ جن کی نماز شک پتہ نہیں ہوتی, یہی امام خمینی جو آخر دم تک شریعت کے محافظ رہے, شریعت پہ کاربند رہے. کہ آپ نے آخری زمانے کی ویڈیو دیکھی ہوگی کہ کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسرے علماء عرفان کے درجے پر نہیں ہیں, یقیناً وہ درجے پر ہوں گے, ان کا تقدس احترام مقام مرتبہ سب اپنی جگہ قابل احترام ہیں. لیکن میں وہ کہوں گا وہ ان چار میں سے اتنے کسی نہ کسی درجے پر ہیں. کامل عرفان وہی ہے جو چوتھے مرحلے تک لے کر آئے, اللہ سے چلے اور انسان تک پہنچے, ہدایت لے کر آئے, یہ کامل عرفان ہے. اور یہ عرفان آئمہ کا عرفان ہے, یہ عرفان معصومین کا عرفان ہے, یہ عرفان سچ اسلام کا اسلام نام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفان. بس اس بنا پر امام خمینی کی زندگی میں آپ کو عرفان نظری بھی ملے گا, عرفان عملی بھی ملے گا. مثلا جمعۃ الوداع, ماہ رمضان عظیم ترین مہینہ, اس کا آخری جمعہ کتنا دن, کتنا قیمتی دن ہے. امام خمینی آتے ہیں کہتے ہیں جمعے کے آخری دن آپ دنیا کے مظلوم ترین قوم یعنی فلسطین کے لیے آواز بڑھتے, قبل اول کے لیے آواز بڑھتے, یعنی معنوی تو مادی دونوں کو جمع کر دیتے ہیں. امام خمینی آتے ہیں کمیٹے امداد قائم کرتے ہیں, یتیموں بیواؤں کے لیے ایک ادارہ قائم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی یہ امام خمینی کی یہ انسان دوسری کی مثال ہے, یہ خدا دوسری کی مثال ہے, یہ عرفان عملی کی مثال ہے. ایک طرف امام خمینی کہتے ہیں مجھے فخر ہے کہ میں مکتب جعفری کے ماننے والا ہوں, اہل بیت کا ماننے والا ہوں. ایک طرف امام خمینی کہتے ہیں کہ مثلاً ہم اتحاد کی طرف دینا چاہیے, نظم اللہ ہماری کتاب ہے, صحیح سجاد ہماری کتاب ہے. الغرض یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دور میں صحیح عرفان کو دیکھا جائے تو وہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس لیے کہ جو کامل طور پر کیا ہے حقیقی عرفان کی طرف متوجہ کر رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امام خمینی ہمیشہ اس انگیزے اور نیت پر زور دیتے ہیں کہ اپنی نیت کو, اپنے انگیزے کو, اپنے محرک عمل کو کیا کرو, خدائی کرو. اگر انگیزہ جو ہے تمہارے عمل کا محرک, انگیزہ اور نیت خدائی ہوگا تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے. لیکن اگر جو ہے انسان علم توحید بھی حاصل کرے لیکن اگر اس کا محرک خدائی نہ ہو تو جہنم میں. کتنی بڑی بات ہے, انسان اگر علم توحید بھی حاصل کرے لیکن اگر محرک اور نیت اور انگیزہ عمل خدائی اور الہی نہ ہو, معنوی نہ ہو, وہ جہنمی ہے. امام خمینی کہتے ہیں کہ دنیا داری کا تعلق مال کی کثرت یا کمی سے نہیں ہوتا ہے. مثلا کسی کو بہت زیادہ مال ہے, مال یہ مثلا دنیا کا اصل غلام ہے, کسی کے پاس مال نہیں ہے تو مثلا یہ دنیا کا غلام نہیں ہے. کہا کہ نہیں, کہا کہ دنیا داری کا تعلق دل کی دل کے تعلق سے ہے, قلبی تعلق اور لگا ہوا وسیلی سے. کیسے؟ یعنی ممکن ہے کہ وہ لاکھوں ہوں, کروڑوں ہوں, ملینر ہو, لیکن اس کا دل جو ہے وہ آمادہ تیار خدا کی طرف حرکت کرنے کے لیے, یہ دنیا دار نہیں. ممکن ہے کسی کے پاس ایک کتاب ہو, وہ ایک کتاب کی نسبت دنیا دار ہو, کیونکہ اس کا تعلق اتنا شدید ہے, اتنا گہرا ہے کہ اسے اگر لے لی جائے تو اس کے دل کو بڑی تکلیف ہوگی کہ آپ نے یہ کتاب مجھ سے لے لی. تو دنیا داری کا تعلق کیا ہے؟ وہ دنیا داری کا تعلق اس کنیکشن سے, اس شدت سے, اس ریلیشن سے جو آپ کے اس دنیا کے درمیان. آپ لاکھوں بھی رکھیں اور خدا کا مال سمجھیں, اپنے ہاتھ میں خدا کی امانت سمجھیں, اسے خرچ کریں, وہ چلا بھی جائے گا. لیکن لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم, جناب زینب نے بھی آیت پڑھی ہے. اور تقویٰ کو قرآن میں حدیث میں بھی ہے اور جناب زینب نے بھی فرمایا کہ تقویٰ کیا ہے قرآن میں, دو چیزیں, لیکن لا تأسوا على ما فاتكم, جو تم سے فوت ہو گیا چلا گیا اس کا افسوس نہ کرو. آئے چلا گیا, آئے سب آئے ویسا ہو گیا, ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ ولا تفرحوا بما آتاكم, جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس پہ فرح مت کرو, خوش مت ہو, گھمنڈ مت کرو, خدا واپس بھی لے سکتا ہے. جو چلا گیا افسوس کر رہا, جو مل جا اس پہ گھمنڈ مت کرو, تکبر مت کرو, غرور مت کرو, پر خدا کی امانت سمجھو، خدا نے لے لیا قوم سے لے لیا۔ اچھا یہاں پر بھی ایک نقطہ ہے کہ خدا نے لیا ہے، کیا واقعی خدا نے لیا یہ میری کوتاہی کی وجہ سے؟ معمولا ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی کوتاہی بھی خدا کے ذمہ ڈال دیتے ہیں، نہیں خدا نے لے لیا انشاءاللہ، اللہ صابر ہے، رحیم ہے، اللہ ہمیں صابر دیکھنا چاہتا ہے، وہ صابر ہے تو ہمیں بھی صبر کرنے والا ہونا چاہیے۔ حالانکہ خدا کے صابر ہونے کا مطلب اور ہمارے صابر ہونے کا مطلب زمین آسمان کے برابر، وہ ہمارے گناہوں پہ صبر کرتا ہے اور اس کو مثلا پیتا رہتا ہے اور ہمیں نوازتا رہتا ہے، ہمیں جو صبر کرنے کا کہا گیا وہ صبر آ گیا۔ بس امام خمینی کہتے ہیں کہ انسان ہمیشہ کتنا ٹائم رہ گیا، انسان ہمیشہ کیا کرے، اپنے وظیفوں کا انجام دے۔ مثلا سورہ احزاب آیت نمبر 39، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احد الا الله، جو تبلیغ کر رہے ہیں، ابلاغ کر رہے ہیں اللہ کے اہم ترین پیغام کی، یخشونه، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ولا يخشون احد الا الله، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ بس انسان خود خواہی اور خود پرستی کے جگہ خود پرستی کو لے کر آتا ہے، اور انانیت اور میں کو مٹا کر در حقیقت کیا خدا میں محو ہو جاتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں خدا پرست ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جگہ پرست ہوتے ہیں، مسجدوں میں مثلا جگہ پہلے سے وہ ہوئی ہوتی ہے، کوئی ان کی جگہ آ کے بیٹھ جائے تو وہ گر گر دیکھ لیتے ہیں ہماری جگہ آ کے بیٹھ جائے، اس کا مطلب کہ یہ جگہ پرست ہے، خدا پرست نہیں ہے۔ خدا پرستی الگ ہے، مومن خود کے کہا خدا پرستی و خود پرستی در ایک جا جمع نہیں شود، ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی خدا پرستی اور میں پرستی، ایک جگہ جمع نہیں، یہ خدا ہوگا یہ شیطان ہوگا۔ لہذا اس خدا بھی چوری چونگی ڈھونڈنے والے فرشتے تب آئے، جب تمہارے دل کا یہ نجاست اور تمہاری گندگی نکلے گی، یہ دیو یہ جن نکلے گا، تو پھر فرشتی فرشتے کی صفات تمہارے اندر آئیں گی۔ بس عرفان راستین اور عرفان صادق کی ان پہچانوں میں سے مزید دو تین پہچانوں کا جب ہم نے اسٹڈی کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حقیقی معنی میں اسلام میں ناب محمدی پر عمل پیدا کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حقیقی عرفان پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔